بر محمد و آل محمد صلوات.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وغلا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللغن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغصف بی حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم وغصفہم وعداوتہم الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها اشفع لنا عند الله. صلوا على محمد وعلى محمد. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اذان گرامی قدر، آج کی اس شب کی مجلس اعضاء بطور خاص ہمارے دسویں امام حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی، شہادت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. تقریباً 25 سے 30 منٹ کی اس گفتگو کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اس کا پہلا حصہ ماہ مبارک رجب کے حوالے سے کچھ باتیں، اور دوسرا حصہ ہمارے دسویں امام کے حوالے سے کچھ باتیں اب عزیزان کی خدمت میں عرض کروں گا. نہایت ہی مختصر طور پر، رجب کے اس انتہائی اہم مہینے کا آغاز ہو چکا، بلکہ رجب، شعبان اور رمضان جو رب العزت کی عنایتوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کے خاص مہینے، ان کا آغاز ہو چکا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس مہینے کی تمام برکتوں اور نعمتوں سے ہر مومن کو، ہم سب کو شرف یاب فرمائے انشاءاللہ. ایزان میں عرض کروں کہ خاص طور پر ماہ مبارک رجب، ایک عجیب ہی انداز ہے اس رجب کے مہینے کا، ایک عجب ہی مخصوصی ہے اس رجب کے مہینے کے. میں بہت رفتار سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. تاریخ اسلام سے پہلے تاریخ عرب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جناب ابراہیم کے بعد سے لے کر پیغمبر گرامی اسلام کے دور تب جب تک مکہ مکرمہ آباد رہا، جناب اسماعیل کے دور میں آباد ہوا ایک طرح سے مکہ مکرمہ، اور اس کے بعد پیغمبر کے دور تک پہنچا اور آج تک آباد ہے، تو چار مہینے تھے کہ جن کو اہل مکہ اہل عرب محترم مہینوں میں شمار کرتے تھے. ان چار مہینوں میں سے تین مہینوں کا تعلق حج کے ایام سے تھا، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ، ذوالحجہ سے پہلے کا مہینہ یعنی ذوالقعدہ کا مہینہ، اور ذوالحجہ کے بعد کا مہینہ یعنی محرم کا مہینہ. اور اسی وجہ سے محرم کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ کہ جس کے اندر جنگ و جدال اور قتال حرام قرار دیا گیا. ان تین مہینوں کی ایک خاص مخصوصی تھی حج کی مخصوصی، اور اس کے بعد ایک مہینہ تھا جو پوری تاریخ عرب میں یعنی اسلام سے پہلے صدیوں پہلے جو اہم ترین مہینہ تھا حج کے سفر کے علاوہ، وہ تھا رجب کا مہینہ. یعنی چوتھا مہینہ جس میں جنگ حرام تھی وہ رجب کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور پورا عرب اس ایک مہینے کے لیے جنگ ختم کر دیتا تھا، جدال ختم کر دیتا تھا، اس لیے کہ یہ مہینہ خانہ کعبہ کی زیارت کا مہینہ تھا. وہ تین مہینے حج کے لیے اور یہ مہینہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے. جناب ابراہیم کے دور کی سنت کو پیغمبر اکرم نے، پیغمبر اکرم کے بعد ائمہ طاہرین نے بطور خاص عزت دی، اور آج بھی پورے عالم اسلام کے لیے، پورے عالم تشیع کے لیے، میں اس وقت حوالے شاید آپ کے سامنے نہ دے پاؤں لیکن میرے مطالعے میں بات آئی، میں پچھلے دنوں ہی مطالعہ کر رہا تھا رجب کے حوالے سے، نہ فقط شیعہ، آپ اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیں، عمرہ ان رجب کو آپ تھوڑا سا سرچ کریں اہل سنت کی ویب سائٹس پر تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے بھی اس کے حوالے دیے ہوئے ہیں کہ رجب کے اندر جو عمرہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہ اور بات ہے کہ جہاں بھی اہل بیت کی فضیلت آتی ہے عالم اسلام نے کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے کھڑی کر دی. نتیجتاً رمضان کے عمرے کو جو ہے وہ اتنا زیادہ انٹروڈیوس کروایا گیا کہ آج بعض اوقات اہل بیت کے ماننے والے بھی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش خدا رمضان کے مہینے میں عمرہ نصیب کرے. ضرور نصیب کرے، سال کے ہر مہینے میں عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں، لیکن اگر آپ کو سال میں ایک مرتبہ جانا ہے تو اہل بیت یا اتھار جس مہینے کی سب سے زیادہ تاکید کرتے ہیں وہ رجب مرجب کا مہینہ. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ فقط مکہ مکرمہ بلکہ تمام ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے جو اہم ترین مہینہ بنایا گیا اہل بیت اطہار کے پاس سے، وہ رجب کا مہینہ بنایا گیا. شاید اس کی سگنیفیکنس کو سمجھانے کے لیے یہی جملہ کافی ہو کہ باقی گیارہ مہینوں میں جب آپ زیارتوں میں جاتے ہیں تو ہر معصوم کی آپ الگ الگ زیارت پڑھتے ہیں. مولا حسین کی زیارت الگ ہے، سرکار امام مولا کائنات کی زیارت الگ ہے، باقی ائمہ طاہرین کی آپ قبور مطہرہ پر جاتے ہیں زیارتیں الگ ہے، ہر امام کی جو زیارت ہے وہ آپ پڑھتے ہیں. لیکن رجب کا مہینہ پہلا اور آخری واحد مہینہ ہے جس میں ایک زیارت انٹروڈیوس کروائی گئی جس کا نام کسی امام کے ساتھ نہیں ہے. مولا حسین کی زیارت نہیں، مولا امیر کی زیارت نہیں، پیغمبر کی زیارت نہیں، زیارت رجبیہ، رجب کی زیارت. اور یہ رجب کی زیارت کہاں جا کر پڑھنی ہے؟ فرمایا کسی بھی امام کے پاس جاؤ، نجف میں جاؤ یہی زیارت پڑھو رجبیہ، کربلا میں جاؤ یہی زیارت پڑھو رجبیہ، کاظمین میں جاؤ یہی زیارت پڑھو رجبیہ، سامرہ میں جاؤ یہی زیارت پڑھو رجبیہ، مشہد مقدس میں جاؤ یہی زیارت پڑھو رجبیہ. یہ ہے رجب کے مہینے کی سگنیفیکنس، اس کو بہرحال ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے. دوسری بات رجب کے حوالے سے، روزوں کی بہت زیادہ تاکید ہے، وہ آپ چونکہ سن رہے ہیں اور مزید بھی سنیں گے، میں اس کو اس وقت بائی پاس کر رہا ہوں. ایک انتہائی اہم عبادت، رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ تمام مومنین کرام اس عبادت کا آغاز کر چکے ہوں گے، وہ دعا جو ہر واجب نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، یا من ارجو لکل خیر والے دعا. میں صرف چاہ رہا ہوں اس کا جلدی سے ترجمہ کر دوں. محمد ابن زکوان، وہ صحابی ہمارے چھٹے امام کا کہ جس نے اتنا گریہ کیا اور اتنے سجدے کیے، گریہ اتنا کیا کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا نابینا ہو گیا خوف خدا میں، دعائیں اور قرآن اتنا پڑھا اور سجدے اتنے کیے کہ اس کا لقب پڑ گیا سجاد. یعنی ایک تاریخ امامت میں ہمیں سجاد نظر آتے ہیں، مولا سید سجاد، خیر مقابلہ نہیں ہے، کائنات کے کسی بھی انسان کا اہل بیت اطہار کے کسی بھی فرد کے ساتھ مقابلہ پوسیبل ہی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک چوتھے امام کی حیات میں ہمیں لفظ سجاد نظر آتا، ایک تاریخ اصحاب ائمہ میں محمد بن زکوان سجاد نظر آتے ہیں، کتنا سجدے کیے ہوں گے کہ امام کے، مدینہ منورہ کے دور میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں امام کے طلاب موجود ہیں، وہاں پر ایک فرد عبادت کے معاملے میں اتنا سگنیفیکنٹ ہو کے سامنے آتا. محمد بن زکوان عالم نہیں ہے لیکن عابد بڑا زبردست ہے، امام کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں مولا مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ازرا ہے تسلسل عرض کر دوں، لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں مولانا کوئی دعا بتائیں. اب اگر کوئی ایسا آدمی آئے جس کا تعلق دعاؤں کے ساتھ اتنا اچھا نہ ہو، اس کو بتانا بہت آسان ہے، آپ دعائے کمیل پڑھیں، اور یہ مولانا آپ کا بہت شکریہ آپ نے دعائے کمیل بتا دی. لیکن جو دعائیں پڑھنے کا عادی ہو، جس کا مسلح سے بہت اچھا ریلیشن ہو، ایسے آدمی کو دعا بتانا مشکل ہو جاتا. ہم کہتے ہیں کمیل پڑھو، وہ کہتا ہے پڑھتا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ دعائیں ندبہ پڑھیں، وہ بھی پڑھتا ہوں. اچھا مشلول پڑھیں، وہ بھی پڑھتا ہوں. جوشن کبیر پڑھیں، وہ بھی پڑھتا ہوں. جوشن صغیر پڑھیں، وہ بھی پڑھتا ہوں. جو نام لیتا جا رہا ہوں پڑھتا جا رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ ہی کوئی دعا بتا دیں جو ہم نے مس کی ہو. اب ایسا آدمی امام کی خدمت میں آیا، یہ اور بات ہے کہ مولا کی خدمت میں آنے کے بعد کوئی خالی ہاتھ نہیں جانے والا. محمد بن زکوان کے لیول کا آدمی آیا، وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. امام نے کہا لکھو، ایک دعا لکھوائی. شاید اس دور کا وقت ہوگا کہ جب اب ان کی آنکھیں سلامت تھی، دعا لکھوانا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجو لکل خیر، اے وہ ذات جس سے مجھے ہر خیر کی امید ہے. وآمن سخطہ عند کل شر، میں ترجمہ بہت ہی سادہ سے الفاظ میں کر رہا ہوں، لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کر رہا. وآمن سخطہ عند کل شر، اور ہر شر سے اگر امان ملتی ہے تو اس کے زیر سایہ آ کر ملتی ہے. دو لفظ استعمال کیے امام نے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کل خیر کل شر، کچھ نہیں بچتا. کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یا وہ خیر کے دائرے میں آتا ہے یا وہ شر کے دائرے میں آتا ہے، ہر خیر ملے گا اس کے پاس سے، ہر شر سے نجات ملے گی اس کے پاس سے. بات ختم کی، کوئی چیز بچی ہی نہیں. اور آپ ذرا غور کیجئے کہ امام مانگنے سے پہلے تعارف کروا رہے ہیں. کون سی خدا کے پاس مانگنے جا رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، کس خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ اے وہ ذات جس سے ہر خیر کی امید ہے، اے وہ ذات ہر شر سے امان جس کے پاس آ کر ملتی ہے. یا من ارجو لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر. پھر پروردگار کا تعارف کروایا جس سے سوال کیا جانا ہے، اس کے بعد سائلوں کا تعارف کروایا اگلی تین چار لائنوں میں. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو اس مانگنے والے کو عطا کر دیا کرتی ہے جو مانگ تو کثیر رہا ہے لیکن بہت قلیل لے کر آیا ہے. یام و یوتل کثیر بالقلیل، یہ ایک کیٹیگری مانگنے والوں کی جو قلیل لے کر آتے ہیں. یام یوتی من سألہ، اور اے وہ ذات جو اس کو بھی عطا کر دیتی ہے جو قلیل بھی لے کر نہیں آیا، صرف خالی جھولی پھیلا کر آ گیا. یام یوتی من سألہ. پھر اس کے بعد امام نے بڑے عجیب دو جملے ارشاد فرمائے، یا من یعطی من لم یسأل ہو و من لم یعرف ہو. قلیل لے کر آنا تو دور کی بات، خالی جھولی لے کر آنا تو دور کی بات. یا من یعطی من لم یسأل ہو، جو مانگی نہیں رہا، جو سوالی بن کر نہیں آتا، خدا اس کو بھی دیتا. سوالی بن کر تو نہیں آیا، و من لم یعرف ہو، جسے معرفت ہی نہیں ہے کہ مانگنا کس کے پاس جا کر ہے. یہ ہے رجب کے مہینے کا پروردگار. اسی لیے رجب کے ناموں میں سے ایک نام ہے رجب الاسب، عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہوتے میں نے نہیں دیکھا. اسب اس بارش کو کہا جاتا ہے جو موسلا دھار برستی ہے. تو بارش وہاں بھی برستی ہے جس کو پتا ہوتا ہے اس بارش کے فائدے کیا ہونے والے ہیں، بارش وہاں بھی برستی ہے جس کے لیے سرمایہ گزاری کر رہا ہے، بارش اس پر بھی برستی ہے جس کو نہیں پتا بارش کے کیا فائدے ہیں، بارش اس پر بھی برستی ہے جو نہیں مانگتا. یا میں یوتی من لم یسأل ہو من لم یعرف ہو، کیوں دے رہا ہے؟ تحننم منہ و رحمہ، اس لیے کہ رجب کا پروردگار ہے، اس کا کام ہی بانٹنا ہے. یہ دوسرے مرحلے میں سائل کا تعارف کروایا. تیسرے مرحلے میں امام اب رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے اور دیکھیں کہ کس انداز سے مانگتے ہیں. آتینی بمسئلتی ایاک، پالنے والے مجھے بھی عطا کر دے. اور ان سائلوں میں امام معصوم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، امام کا
ادب رب العزت کی بارگاہ میں کتنا ہے؟ نہیں فرماتے کہ میں وہ ہوں جو قلیل لے کر آیا ہوں، امام معصوم. کیا فرماتے ہیں؟ آتنی بمسئلتی یاک، معبود اس لیے عطا کر دے کہ میں ان لوگوں کی لسٹ میں ہوں جو خالص جھولی لے کر آ جاتے تیری بارگاہ میں. امام اپنا سب کچھ خدا پہ قربان کر دینے والی ہستی، لیکن ادب اتنا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ اپنے آپ کو خالی جھولی لا کر لانے والا شمار کرتے ہیں. آتنی بمسئلتی یا، کیا عطا کر دے؟ جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ، پالنے والے دنیا کی ہر خیر عطا کر دے، آخرت کی ہر خیر عطا کر دے. وصرف عنی بمسئلتی ایاک، اور پالنے والے مجھ سے دور کر دے، اس لیے کہ میں سوالی بن کر آیا ہوں. بمسئلتی ایاک، سوالی بن کر آیا ہوں، خالی جھولی لے کر آیا ہوں. جمیع شر الدنیا و شر الاخرہ، ہر شر دنیا کو مجھ سے دور کر دے، و شر الاخرہ، شر آخرت کو مجھ سے دور کر دے. شاید سننے والے کے ذہن میں خیال آئے کہ امام نے نہ کچھ چھوڑا، سب کچھ مانگ لیا، ہر خیر مانگ لی، ہر شر سے نجات مانگ لی. تو پھر امام ایک جملے کا جواب دے رہے ہیں. رب العزت کی بارگاہ میں عرض ادب کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. خدا کی قسم، اہل بیت نہ ہو تو ہمیں پتہ نہ چلے کہ پروردگار سے بات کیسے کرنی ہے. واللہ یہ عجیب سرمایہ ہے، دعائیہ ادب جو ائمہ طاہرین نے ہم کو دیا ہے کہ دیکھو جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو مانگنے کا ادب اور سلیقہ یہ ہے. امام ایک جملہ فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْ قُسِمَّا آتَيْتَ، پالنے والے اگر تو عطا کر دے گا تو ایسا نہیں کہ میں نے سب کچھ مانگ لیا، تیرے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آنے والے. غیر من قسم آتے. پھر اس کے بعد امام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میں آج تک متحیروں کے اس جملے کا مطلب کیا ہے. وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيم، معبود جو مجھے مانگنا آتا تھا میں نے مانگ لیا، تجھے اپنے کرم سے جو دینا ہے وہ عطا کر دے. وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ، کیا بچا تھا جو امام نے مانگا؟ یہ خدا اور مت بندے کے بات کے درمیان کی بات ہے، بلکہ امام اور پروردگار کے درمیان کی بات ہے. اور اس مقام پر امام نے ایک لفظ استعمال کیا، یا کریم. یہ خود ایک بڑی زبردست ریسرچ ہے علماء کی کہ پروردگار کے سارے نام ہیں، لیکن ہر وقت ہر نام سے خدا کو مت پکارا کرو. کچھ نام ایسے جو خاص مقام پر آنے، سارے واسطے ایسے ہیں جہاں پروردگار دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن ہر وقت ہر واسطہ دینے کا نہیں ہے. لوگ بڑی آسان، ہم بڑی آسانی سے واسطے دے دیتے ہیں. پالنے والے تجھے شہزادی کے پہلو شکستہ کا واسطہ، کبھی سوچا ہے کہ کتنا بڑا واسطہ ہے یہ؟ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے نا تب یہ واسطہ دیا کرو. گھر میں سالن جل گیا، خدا ہے تجھے جناب زہرا کے پہلو شکستہ کا واسطہ. نہیں، ہر جگہ پر یہ واسطہ نہیں دینا، عظمت ہے اس واسطے کی. اس نام میں بھی ایک کرامت ہے، یا کریم. ہر وقت یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. آپ دیکھیں دعائے کمیل میں میرے مولا امام علی نے کتنے الفاظ ہیں جو پروردگار کے استعمال کیے ہیں، ایک مرتبہ استعمال کیا لفظ یا کریم. خیر، وَفْزِدْنِ مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيم. امام اس راوی کو دعا لکھوا رہے تھے، رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ نہیں رہے تھے. لیکن عجیب ہے، راوی کہتا ہے امام یہاں تک پہنچے، اور یہاں تک آنے کے بعد امام نے ایک مرتبہ اپنی داڑھی کو پکڑا اور انگلی سے جملہ اشارہ شروع کیا، ہاتھ سیدھے ہاتھ کی انگلی سے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی الی النار. اے کرم کرنے والے پروردگار، اے عطا کرنے والے پروردگار، اے بخشنے والے پروردگار، اے احسان کرنے والے پروردگار، حرم شیبتی الی النار، پالنے والے میری سفید داڑھی کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے. امام کی آنکھوں سے آنسو جانی، راوی کہتا ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں جس کی داڑھی نہیں ہو کیا کرے، خواتین کیا کریں، بچے کیا کریں؟ دیکھیں وہ کریم ہے، اسی دعا کے اندر جواب مل گیا، وہ کریم ہے. کریم کے کرم کو آپ لمیٹائز نہیں کر سکتے. علماء کہتے ہیں بابا ہم کون ہوتے درمیان میں آنے والے، تم یہ امید رکھو، تم عورت ہو، داڑھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تو ایک ادب تھا، تم بھی وہی کام کرو، خدا کی کرم سے امید رکھو. تم بچے ہو، تمہاری داڑھی نہیں آئی، تم خدا کی کرم سے امید رکھو. فرض کر لو تم نے ارادہ کر لیا کہ تم کو گناہگار رہنا ہے، تم جانو خدا جانے، لیکن خدا کے کرم سے مایوس ہونے کی اجازت تمہیں کائنات کی کوئی ہستی نہیں دے سکتی. اگر گناہگار بھی ہو تب بھی اسی داڑھی کو رکھ کر، ہاتھ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں یہ امید رکھ کے دعا مانگو کہ چاہے داڑھی نہیں ہے تب بھی وہ تم اسے کہو کہ پالنے والے میری اس داڑھی کو جہنم کی آگ پہ آرام کر دے. یہ دعا مانگنے کا اختیار ہر ایک کے پاس ہے، کسی کو دعا مانگنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. رجب کے مہینے کے حوالے سے بات مکمل ہوئی. میرے پاس مزید کچھ منٹ ہیں. ہمارے دسویں امام حضرت امام ہادی امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آج کی شب،
چاہے 10 منٹ ہوتے چاہے پورا آدھا گھنٹہ میرے پاس ہوتا، یہ تو طے ہے کسی بھی امام کی حیات طیبہ، امام تو بہت دور کی بات ہے، شاید عام انسان بھی اپنی ساری زندگی بتانے بیٹھے تو 10 منٹ کے اندر تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، تو کہاں امام معصوم. یہ اور بات ہے کہ 40 سال کی ینگ ایج میں ہمارے 10ویں امام کی شہادت ہو رہی. کچھ خصوصیاتیں جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں، بڑی اہم خصوصیات ہمارے 10ویں امام کی. 40 سال کی سن میں شہادت ہو گئی، لیکن 40 سال کے سن میں شہادت ہونے کے باوجود 10ویں امام ان ائمہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے طویل ترین دور امامت گزارا. ان چند علماء ائمہ میں سے ہیں جنہوں نے طویل ترین دور امامت گزارا. طویل ترین دور امامت کا مطلب کیا؟ یعنی امامت کی ذمہ داریوں کو ظاہری اعتبار سے بھی سنبھالا. دیکھیں پیغمبر اکرم 10 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا کائنات کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی، 30 سال امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا. سن 50 میں امام مصطفیٰ کی شہادت ہوئی، 10 سال ملے. سن 61 ہجری میں مولا حسین کی شہادت ہوئی، 11 سال ملے. 30 سال، 10 سال، 11 سال. پھر چوتھے امام کا وقت آیا، اگین 10 ہجری، سن 10 محرم سن 61 ہجری میں مولا حسین کی شہادت ہوئی، اور 95 ہجری میں 95 ہجرہ میں چوتھے امام کی شہادت ہوئی، اگین 34 ایئرز ملے. غور کیا جائے تو چوتھے امام کے بعد وہ امام جس کو 34 سال امامت کے دور ملا وہ ہمارے 10ویں امام ہے. 6 سال کے سن میں امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا. اور جب بھی آپ ائمہ کے حالات کو اسٹڈی کریں تو ایک کی پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ ائمہ جن کا دور بنو امیہ کا دور ہے وہ الگ ہے، اور وہ ائمہ جن کا دور بنو عباس کا دور ہے ان کے مظالم الگ ہیں. بنو امیہ کے مظالم واقعات کربلا، بنو امیہ کے مظالم چوتھے امام کی شہادت، کم نہیں ہے، واللہ کم نہیں ہے. بنو امیہ کے مظالم مولا حسن کی شہادت، کم نہیں ہے. لیکن ایک جملہ عجیب ہے اور کبھی کبھار جملہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے واقعی، کہ بنو عباس نے وہ مظالم ڈھائے ہیں کہ بنو امیہ کے مظالم بھلا دیے اہل بیت تھا. خیر کربلا کا کبھی بھی کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا، لیکن جملہ یہ جذبات میں آ جاتا ہے کہ بنو عباس نے وہ مظالم ڈھائے. آپ ذرا سوچیں، 6 سال کے سن میں امام یتیم ہو رہے اور امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہیں. شاید مسئلے تھے پروردگار تھی کہ 12ویں امام کو بھی انتہائی کم سنی میں امامت کی ذمہ داری سنبھالنا ہے. تو جتنے بھی اعتراض کرنے یہاں پر اعتراض کر لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ 6 سال کا بچہ بھی امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکتا ہے. اور اگر تم صاحب مطالعہ قرآن ہو تو 6 سال تو بہت زیادہ ہے. قرآن تو یہ گواہی دے رہا ہے کہ گہوارے میں نبی کہہ سکتا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو 214 ہجری میں ولادت اور 254 ہجری میں شہادت. 214 ہجری میں ولادت اینڈ 254 میں شہادت. اور ہمارے 9ویں امام کی شہادت سن 220 ہجری، 220. تو 14 سے لے کر 6 سال امام کا سن تھا، اور 6 سال کے سن میں امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ 9ویں امام کی شہادت کہاں پر ہو رہی ہے؟ کاظمین میں. جب کاظمین میں جاتے ہیں تو 2 معصومین کی وہاں پر شہادت ہے، 2 معصومین کی قبر مطہرہ ہے. ہمارے 7ویں امام کی قبر مطہر بھی کاظمین میں، ہمارے 9ویں امام کی قبر مطہر بھی کاظمین میں، یعنی ایک طرح سے بغداد میں. بغداد میں 7ویں امام کی شہادت بھی ہوئی، ہمارے 9ویں امام کی شہادت بھی ہوئی. اور اس کے بعد جب متوکل کا دور آیا، ہمارے 10ویں امام مقیم ہے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ کے قریب کے ایک قریے میں 10ویں امام کی ولادت بھی ہوئی. لیکن اس کے بعد ایک بڑا عرصہ امام کو گزارنا پڑا بغداد میں، بلکہ بغداد کے بعد سامرہ میں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ 11ویں امام کے مصائب بعد میں ہیں سامرہ کے حوالے سے، 10ویں امام کے مصائب پہلے. اور 10ویں امام کو گویا سامرہ میں نظر بند کیا گیا، بظاہر اہتمام سے بلایا گیا، بظاہر بڑی عزت سے بلایا گیا. یعنی بعض اوقات تاریخ کا طالب علم بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، شدت سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب متوکل کا وہ لیٹر پڑھتا کہ جس میں اس 10ویں امام کو اس نے دعوت دی ہے مدینہ منورہ سے بغداد کی طرف یا سامرہ کی طرف آنے کی، یہ جملہ لکھتا ہے کہ میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ جو آپ کی عزت ہے وہ میں نہیں کر سکا، آپ کو مقام نہیں دے سکا. مولا میں بڑا شرمندہ ہوں،
میں نے 300 افراد کی فوج بھجوائی ہے آپ کی عزت اور احترام کے لیے، ان کے ساتھ پورے عزت سے تشریف لے کر آئی ہے. یہ خط پڑھنے کے بعد کون کہے گا متوکل ظالم تھا؟ وہ ظالم جس نے مولا حسین کی قبر مطہر پر گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی اور کیے. یہ اور بات ہے کہ گھوڑے دوڑ نہیں پائے، اور پھر اسی کے دور میں مولا حسین کی قبر مطہر ہمارے سامنے آئی، مولا امیر کی قبر مطہر بھی سامنے آئی، مولا حسین کی قبر کا احترام سامنے آیا. ظاہروں پر جو بدترین مظالم ہیں، یعنی یہاں تک کہ کبھی جسم کے اعضا کاٹے گئے، بعض اوقات دو میں سے ایک کو جامع شہادت دوش کرنا پڑا، یہ متوکل کا دور ہے، اتنا ظالم انسان. لیکن مولا کو بلایا گیا، اور کتنے ہی واقعات ہیں. اور جب آپ، میرے پاس وقت نہیں، میں بالکل آخر میں آ گیا، میرا دل چاہتا ہے کہ بہرحال جملے مصائب کے ہوں، شہادت کے ہوں، ہمیں پرسہ دینا ہے، گریہ کرنا ہے، لہذا بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک کی ورڈ دے رہا ہوں. امام نے اس پورے سفر میں اہم ترین جو کام کیا، وہ کام کیا کہ قدم قدم پر اعجاز امامت دکھایا، قدم قدم پر اعجاز امامت. مدینہ منورہ سے چلے، سخت ترین گرمی کا موسم ہے، سردیوں کے کپڑے لیے، فوجی ہنس رہے ہیں چھپ چھپ کر، ایک شیعہ بھی ہے اس 300 فوجیوں کی سپاہی میں، اور اس کا شدت سے مذاق اڑ رہا کہ کیسا تمہارا امام ہے. اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں کیا فرق ہوتا ہے، جا کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، جا کے دیکھ لیجئے. راستے میں گئے، ایک اور فوج گزر رہی تھی سامرا میں، ایک ترکی غلام گزر رہا تھا، امام نے اس سے بات کرنا شروع کی، امام کے قدموں پہ سرک دیا، کہا تو ترکی، یہ عرب، نہ جان نہ پہچان، تجھے کیا پتا ہے کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، ایک تو میری زبان میں بات کر رہا، مجھے اس نام سے پکارا جس کا نام میرے اور میرے باپ کے سوا کسی کو کائنات میں نہیں معلوم، کہ یقیناً کوئی بہت بڑا ولی خدا. قدم قدم اپنے آپ کو بتایا کہ امام کون ہوتا ہے، امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے. اور اس نے نہ جانے کتنے واقعات، برکت الصبا، جنگلی جانوروں کے درمیان جس امام معصوم کو جانا پڑا، وہ یہی ہمارے 10ویں امام. دربار میں بٹھا کر امام کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا، یعنی عجیب ہے، خدا کی قسم عجیب ہے، الفاظ کو دیکھیں، ہندی جادوگر آ کے بیٹھا ہے، دسترخوان میں بٹھایا گیا، امام کو اس کے برابر بٹھایا گیا. امام لقمہ لیتے ہیں، لقمہ اڑ جاتا ہے جادو کے زور سے، دوسری مرتبہ لیتے ہیں اڑ جاتا ہے، سارا دربار ہنس رہا، تیسری مرتبہ امام لقمہ لیتے اڑ جاتا، امام نے پھر اعجاز امامت دکھایا، قالین پر شیر بنا ہوا ہے، اس کو اشارہ کیا، اس کو زندہ ہو کر اسے نگل لیا. دربار میں زندہ شیر کا آ جانا بظاہر جو ایک پکچر ہے، یہ ہے ولایت امام. ایک جملہ مجھے کہنے دیں، امام کی ولایت وہ ولایت ہوتی ہے، کائنات کے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے پاس وہ ولایت ہے جو امام معصوم کے پاس ولایت ہے. معصوم فرماتے ہیں، لا یقاس بنا اہل البیت احد من ھذہ الامہ، یاد رکھنا، جو ولایت ہم ائمہ طاہرین کے پاس ہے، کائنات کے کسی انسان کے پاس وہ ولایت اور وہ اختیار آ ہی نہیں سکتا جو قالین کے شیر کو زندہ کر سکے. کہنے لگا مولا دوبارہ سو زندہ کر دے. فرمایا، اگر موسیٰ کے اژدہا نے نگل لیا، اگل لیا ہوتا سانپوں کو، میں بھی اس کو اجازت دیتا اگل دینے کی. قدم قدم پر امام نے معجزہ دکھایا، 10ویں امام نے قدم قدم پر معجزہ دکھایا، لیکن مومنین کی مدد کا بھی وہ انتظام کیا. اسی حالات میں ملتا ہے، جگہ آپ کتابوں کو پڑھیں گے، اور میں اردو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، نقوش عصمت، 14 ستارے، مل جائیں گے سارے آپ کو واقعات. انہی میں ایک مومن آیا امام کی خدمت میں، اچھا امام کچھ ہفتوں کے لیے سامرہ کے کسی نزدیکی سبب کسی گاؤں میں گئے ہوئے، اب نہ جانے کس کام سے گئے. وہ مومن ڈھونڈتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا، مولا 10,000 درہم کا مقروض ہوں. واقعہ اگین بہت طولانی ہے، امام نے 30,000 لکھ کے دے دیا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، جب میں جاؤں سامرہ میں آ کر مجھ سے مطالبہ کرنا، مجھ سے بدتمیزی کرنا. مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. وہ آیا، اس نے مطالبہ کیا، متوکل تک خبر پہنچی، احترام امامت میں 30,000 درہم بھجوا دیے، امام نے 30 کے 30 کو دے دیے. فرمایا، عرض کیا، مولا میرا کام 10,000 درہم کا تھا، باقی بھی صاحب رکھیں. امام نے فرمایا، نہیں، سب تمہارے نام پر آیا، تمہارا ہے. شاید مجھے اور آپ کو میرے مولا نے میسج دیا، غیبت کا دور شروع ہونے والا ہے، دیکھو اگر مومن تکلیف میں آ جائے اور تم ظاہری اعتبار سے تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، تو دیکھو تمہارا امام عمل کر کے بتا رہا ہے، اسی زبان سے نہیں بتا رہا، اپنی عزت کو گروی رکھوا دینا، لیکن مومن کا کام ضرور کر دینا. آج ہم امام کا یعنی شہادت بنانے کے لیے بیٹھے ہیں نا، گریہ کریں گے، پرسہ دیں گے، خدا کرے کہ ہم امام کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائے جو اہل بیت ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں.
مومن کی مومن کے ساتھ ریسپیکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال جو اتنے کرامتیں دکھائے کیسے ممکن ہے زندہ رہنے دیا جائے؟ متوکل تو جہنم واصل ہو گیا, اور وہ بھی کیسے جہنم واصل ہوا؟ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, شہزادی کونین کی شان میں گستاخی کی, اس کا بیٹا ہے مستنصر, اور مستنصر کے سامنے گستاخی کی, مستنصر نے برداشت نہیں کیا. یہ ہے شہزادی کونین کا مقام. اپنے دور کے علماء کے پاس گیا, نام لیے بغیر کہا کہ کوئی شخص جناب زہرہ کے بارے میں الفاظ استعمال کرے, اس دور کے اس کے علماء نے کہا واجب القتل ہے. بیٹے نے سگے باپ کو قتل کر دیا. یہ اور بات کہ ائمہ نے فرمایا کہ چونکہ خود بیٹا تھا, چاہے صحیح قتل کیا تھا باپ کو, لیکن قطع رحم جب ہوتا ہے تو عمر کم ہو جاتی ہے, اس کے اپنے بیٹے کی عمر باپ کے ساتھ دو سال کے بعد دو سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا. مستنصر کے بعد معتز کی باری آئی, اور معتز نے جب کمالات کو دیکھا برداشت نہ کر سکا. تین رجب کا دن تھا, احسان ایک جملہ بھی مجھے نہیں ملا مصائب کے حوالے سے, سوائے اس کے کہ تین رجب کو اس ظالم نے میرے مولا کو زہر دغا سے شہید کر دیا. علامہ ذیشان الدین جوادی نے جملے لکھے, وہ ظالم جو شہزادی کی شان میں گستاخی کی تھی, اس کا بیٹا جب دسویں امام کو زہر دغا سے شہید کر رہا. علامہ ذیشان لکھتے ہیں جب مقام پر کہ جا کر میرے مولا نے اپنے باپ اپنی دادی کی خدمت میں درخواست کی ہوگی, دادی آپ کو شہید کیا, آپ کے ساتھ ظلم کیا, آپ کے ساتھ گستاخیاں کی, آپ کے بیٹے کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا, زہر دغا سے شہید کر دیا. دادی صرف میں کیا, آپ کا سارا خاندان زہر دغا سے شہید کیا گیا. کربلا والے حسین کے بعد کون سے امام کو تلوار کی شہادت نصیب ہوئی؟ ہر امام کو زہر دغا کی شہادت نصیب ہوئی. لیکن اتنا طے, اتنا طے, گیارہویں امام کو اعجاز امامت سے سارے اسرار امامت سپرد کیے, ذمہ داری امامت سے آگاہ کیا. تاریخ ظاہری اعتبار سے بتاتی ہے کہ امام حاضر نہیں تھے, لیکن جب امام حاضر ہوئے اپنے بابا کے جنازے کو غسل دیا, اپنے بابا کے جنازے کو کفن پہنایا, ظاہری اعتبار سے سامرہ میں بڑی شان کے ساتھ نماز جنازہ ادا ہوئی, بڑی شان کے ساتھ جنازے کو اٹھایا گیا. اور ایک عجیب کام کیا ہمارے گیارہویں امام نے, یا شاید تاریخ نے گیارہویں امام کے حوالے سے بطور خاص لکھا اس لیے کہ ملک کے دارالحکومت سامرہ میں واقعہ پیش آیا. امام نے اپنے گریبان کو چاک کر دیا, اصحاب آتے ہیں گیارہ امام کی خدمت میں, مولا یہ آپ نے کیا کیا, گریبان پھاڑ دیا, کیوں ایسا کام کیا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم, باپ کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو بیٹے کو حق ہوتا ہے کہ گریبان چاک کرے, اور جب گریبان چاک ہوا ہر ایک نے آ کر پرسا دیا. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ مولا امام حسن عسکری, آپ غریب الوطنی کے عالم میں وطن سے دور, کربلا سے دور, نجف سے دور, کاظمین اور بغداد سے دور, سامرہ میں بابا کی شہادت ہو رہی ہے, عالم غربت میں یتیمی کی خاک سر پر آئے, عالم غربت میں باپ کا داغ اٹھایا, لیکن مولا غریبان چاک کرنے کا موقع تو ملا. مولا ایسا تو ہوا کہ بہرحال کچھ لوگ ہی صحیح آ کر آپ کے گلے لگے, آپ کو پرسا دیا, مولا ہمیں آپ کے بابا کا افسوس ہے, مولا ہماری تعزیت قبول کرے, ہمارا پرسا قبول کرے, لیکن ہماری جان قربان سید سجاد پر گریبان چاک کرنے کا موقع نہ ملا. اولاد گریبان چاک کرتی ہے, سید سجاد کو گریبان چاک کرنے کا موقع نہ ملا, بدن کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا, ایک بیٹی تھی, گریبان چاک کیا کرتی, پھٹا ہوا کرتا نصیب ہوا. میں کہوں مولا چوتھے امام اپنے بابا کے جنازے کو غسل کیوں نہیں دیتے, کفن کیوں نہیں پہناتے؟ شاید میرا مولا یہ کہے پوچھنے والے, اگر بابا کے جنازے کو غسل دینے کو پانی ہوتا تو کیا میرا بھیال اس گھر پیاسا مارا جاتا, اگر کفن پہنانے کو کپڑا ہوتا تو کیا حسین کی بہنیں بے مکنا ہو چادر کے بازاروں میں پھرائی جا رہی. اعلی محمد نیام انقلب انقلب, پالنے والے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما, ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ, دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں, سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, بیماروں کو شفا یاب فرما، ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک صلوات پڑھ دیں اٹھتے اٹھتے، محمد و آل محمد۔
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل عباس وسائر المستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن مصر الرزاء، وعلى بائك وابنائك الطيبين الطاهرين، ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان الأمان من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك، ورحمة الله وبركاته.